بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس وقت مجھے روزہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے. روزہ کی عبادت کا ایک پہلو مسائل سے تعلق رکھتا ہے. یہ مسائل عام طور پر لوگوں کو معلوم ہیں. ہر سال رمضان کے زمانے میں تقریر اور تحریر کے ذریعے روزے کے مسائل بتائے جاتے ہیں. اس لیے مسائل کا پہلو کافی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے علم میں آتا رہتا ہے. اس وقت میں جو کچھ کہوں گا وہ زیادہ تر روزہ کی حقیقت کے بارے میں ہوگا. قرآن میں روزہ کا باقاعدہ حکم سورہ البقرہ رکوع 23 میں دیا گیا ہے. اس حکم کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے جس طرح وہ پچھلی امتوں پر لکھے گئے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہر دور میں شریعت خداوندی کا جز رہا ہے. آج جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ایسے تاریخی تسلسل کا حصہ بن جاتا ہے جو ہر دور کے دینداروں میں جاری رہا ہے اور آئندہ ہر دور میں جاری رہنے والا ہے. روزہ دار اپنے اندر یہ قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں نے ہر زمانے میں کیا ہے. یہ احساس اس کو اس عالمی ربانی قافلے میں شامل کر دیتا ہے جو نبیوں کی رہنمائی میں دنیا سے آخرت تک چلا جا رہا ہے. روزہ کا نظام جیسا کہ معلوم ہے قمری کیلنڈر کے اعتبار سے بنایا گیا ہے. شعبان کی آخری شام کو اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس طرح روزے کی سرگرمیاں شعبان کے مہینے کے آخر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. لوگ شعبان کی آخری تاریخ کا شمار کرنے لگتے ہیں تاکہ اس روز چاند دیکھ کر رمضان کی آمد کا فیصلہ کریں. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا گویا کہ روزہ سے پہلے آدمی کے اندر روزہ کی نفسیات برپا کرنا ہے. روزہ کا زمانہ ایک مکمل عمل کا زمانہ ہے. یہ خصوصی دینی سرگرمیوں کا دور ہے. اس دور کا آغاز 29 شعبان کی شام سے شروع ہو جاتا ہے. شعبان کے مہینے کی 29 تاریخ آتے ہی اہل علم کی نظریں چاند دیکھنے کے لیے آسمان میں گڑ جاتی ہیں. ان کا شور یہ جاننے کے لیے جاگ پڑتا ہے کہ کیا وہ گردش زمین کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ ان کو اپنی زندگی کا نقشہ بالکل بدل دینا چاہیے. اب انہیں روزانہ یہ جاننے کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ صبح ٹھیک ٹھیک کس وقت شروع ہوگی اور سورج کتنے بج کر کتنے منٹ پر غروب ہوگا، کیونکہ روزہ ان کے لیے اس بات کا اعلان بن کر آتا ہے کہ اب انہیں اپنی زندگی کے نظام میں اوقات کی نئی رعایت کرتی ہوئی چلنا ہے۔ اس طرح روزہ آدمی کے اندر ایک خاص طرح کا مذہبی ڈسپلن پیدا کرتا ہے۔ دوسرے دنوں میں ایسا تھا کہ جب بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، جب پیاس لگی تو پانی پی لیا، گویا بقیہ دنوں میں بھوک اور خواہش ان کی رہنما تھی۔ مگر اب اصول ان کی زندگی کا رہنما بن جاتا ہے۔ اب ان کو نہایت صحت کے ساتھ یہ جاننا پڑتا ہے کہ رات کو کتنے بج کر کتنے منٹ تک کھانا ہے، اس کے بعد کھانا پینا بالکل بند کر دینا ہے، اور پھر شام کو دوبارہ ٹھیک کتنے بجے کھانے پینے میں مشغول ہونا ہے۔ جو دن پہلے کسی احتیاط اور اندیشے کے بغیر گزرتے تھے، اب انہی دنوں کو اس زندہ احساس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ویسا نہ کرو ورنہ روزہ رکھ کر بھی تم بے روزے دار ہو جاؤ گے۔ روزہ آدمی کے لیے ایک خصوصی تربیت گاہ میں داخلہ ہے۔ روزہ کے دنوں میں آدمی کے تمام اوقات اس مشق میں گزرتے ہیں کہ آدمی کی حد کیا ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں تک نہیں جا سکتا، اس کو کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح نہیں رہنا چاہیے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے روزمرہ کے معمولات میں کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے کا مسئلہ کھڑا کر کے اس کو تیار کیا جائے کہ اسی کو وہ اپنا مستقل مزاج بنا لے۔ یہ گویا باوصول زندگی کی تربیت ہے، اور یہی باوصول زندگی مومن سے ساری عمر مطلوب ہے۔ روزے کا پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی روزے کی نیت کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ صرف وہ شخص رکھے جو فجر سے پہلے اس کا ارادہ کر لے، مثلاً وہ کہے کہ میں نے کل کے دن کے روزے کی نیت کی، وہ بصوم غد نویت تو۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک ارادی عمل ہے، نہ کہ محض ایک رسمی عمل۔ وہ شعور کے تحت انجام دیا جاتا ہے، نہ کہ غفلت اور بے خبری کے تحت۔ یہی معاملہ پورے دین کا ہے۔ دین پورا کا پورا شعور سے تعلق رکھتا ہے۔ وہی شخص دیندار ہے جو دینی اعمال کو زندہ شعور کے تحت ادا کرتا ہو۔ پھر فجر سے پہلے آخری کھانا کھایا جاتا ہے، جس کو سحری کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ تسحروا فإن في السحور برکۃ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کے لیے بلایا تو فرمایا کہ آؤ مبارک کھانا کھاؤ۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ رمضان میں فجر سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سحری کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سحری ایک برکت ہے، جو اللہ نے تم کو دی ہے، تو اس کو نہ چھوڑو۔ فجر سے پہلے سحری کھانا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ جب بظاہر کسی سخت کام کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کے لیے آسانی کا انتظام بھی فرما دیتا ہے۔ وہ روزے کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ سحری کی رخصت بھی دے دیتا ہے۔ وہ دعوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے تو مدعو کے مقابلے میں داعی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے۔ وہ بوقت جارحیت جہاد کی ترغیب دیتا ہے تو اسی کے ساتھ فرشتوں سے یہ بھی فرما دیتا ہے کہ مجاہدین کو خصوصی مدد پہنچا کر انہیں کامیاب کرو۔ اللہ کے حکم میں بظاہر سختی یا مشکل نظر آئے تو مومن کو توکل کا طریقہ اختیار کر کے اس کی طرف بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے حکم کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ وہ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے ساتھ اس کو سنبھالتا بھی ہے۔ وہ آزمائش کے وقت انسان کی نصرت کا انتظام بھی فرماتا ہے۔ سحری یا دوسرے لفظوں میں اپنا آخری کھانا کھانے کے بعد مومن اپنا دن شروع کرتا ہے۔ روزانہ جو کام وہ روزے کے بغیر کرتا تھا، انہی کاموں کو اب وہ روزہ دار بن کر انجام دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام میں نئی نفسیات شامل ہو جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد کرتا ہے، وہ لوگوں سے مختلف معاملات کرتا ہے۔ ہر کام ظاہر کے اعتبار سے حسب معمول ہوتے ہیں، مگر اندرونی حالت کے اعتبار سے اب اس کا ہر کام نئی کیفیات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے جو کام روٹین کے طور پر ہوتا تھا، اب وہ زندہ عمل کے طور پر ہونے لگتا ہے۔ روزہ اس کے معمول کے کام کو غیر معمولی کام بنا دیتا ہے۔ اس طرح روزہ دار اپنے لمحات گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ شام ہوتی ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا اور پانی اپنے منہ میں ڈالتا ہے، جس اللہ کے حکم سے وہ اس سے پہلے کھانا اور پانی سے رکا تھا، اسی اللہ کے حکم سے اب دوبارہ کھانا اور پانی سے وہ اپنے آپ کو شاد کام کرتا ہے۔ یہاں ان دعاؤں کا تذکرہ بہت مفید ہے جو روزہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ مثلاً روایات میں آتا ہے کہ روزہ پورا کرنے کے بعد شام کو جب آپ افطار فرماتے تو آپ کی زبان سے دعا کی کلمات نکلتے۔ اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں مختلف دعائیں نقل کی گئی ہیں، ان میں سے کچھ دعائیں یہ ہیں: الحمد للہ الذی آننی فصمتو ورزقنی فافطرتو۔ شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مدد کی تو میں نے روزہ رکھا، اور اس نے رزق دیا تو میں نے افطار کیا۔ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا، تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے رزق سے افطار کیا۔ الحمدللہ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے، پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ دعا کے الفاظ روزے کی روح کو سمجھنے کے لیے نہایت کارآمد ہیں۔ یہ دعائیں دراصل ان کیفیات کا اظہار ہیں جو بندے مومن کے اندر روزہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کا ایک بندہ اللہ کے لیے دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، پھر شام کو جب وہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو شادکام کرتا ہے تو اس وقت اس کے قلب میں اپنے رب کے لیے جو کیفیات امڑتی ہیں وہ کیفیات اسی قسم کے لفظوں میں ڈھل جاتی ہیں، جس کا ایک نمونہ ان دعاؤں میں نظر آتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، قرآن میں روزے کا حکم سورہ البقرہ میں ہے۔ قرآن کا یہ حصہ سن 2 ہجری میں مدینے میں اترا۔ اس سے پہلے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہر مہینے میں چند دن کا روزہ رکھتے تھے، مگر ایک مہینے کے روزے کی فرضیت کا باقاعدہ حکم مدینے میں نازل ہوا۔ یہ تدریج کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اسلام کے تمام احکام میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ روزہ کے لیے عربی لفظ صوم ہے۔ صوم کے اصل معنی ہے رکنا، صائم کا مطلب ہے رکنے والا۔ روزہ دار یا صائم چونکہ روزہ کے دنوں میں کھانے پینے سے وقتی طور پر رک جاتا ہے، اس لیے اس کو صائم کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے روزے کے مہینے کو پرہیز کا مہینہ کہا جا سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے کے آخر میں، جبکہ رمضان قریب آ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد نبوی میں خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسے مبارک مہینے نے سایہ کیا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اس کا آخری حصہ آگ سے نجات دلاتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں داخل ہونا ایک ایسے مہینے میں داخل ہونا ہے جس میں اللہ بندوں کے اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے آدمی ایسے اعمال کرتا ہے جو اس کی مغفرت کا ذریعہ بننے والے ہوں۔ اسی طرح وہ اس مہینے سے گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے آخر میں پہنچتا ہے تو وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کو آگ سے نجات دی جائے اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ اسی طرح روایات میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں اس قسم کا خطبہ دیا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے خدا کے رسول، اس مہینے میں سب سے افضل عمل اور سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مہینے میں سب سے بہتر عمل ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا۔ افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع من محارم اللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ یا صوم کی ایک روح ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کے لیے صوم اسپرٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ صوم اسپرٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ رمضان کے مہینے کے صوم کو اپنے لیے سال بھر کا صوم بنا لے۔ رمضان کے دنوں میں کھانے پینے جیسی چیزوں سے رکنا یا ان کا روزہ رکھنا گویا اسی کا ایک عملی سبق ہے۔ وہ آدمی کے اندر اسی صوم اسپرٹ کو جگانے کی ایک تدبیر ہے۔ کھانا اور پینا آدمی کی ناگزیر ضرورتوں میں سے ہے۔ کھانا پینا وہ آخری چیز ہے جس سے کسی آدمی کو روکا جائے۔ ایسی حالت میں انسان کو اس کی آخری ضرورت سے روکنا گویا اس کو شدید تر انداز میں یہ سبق دینا ہے کہ اللہ نے تم کو جن چیزوں سے روکا ہے ان سے ہر حال میں تم کو رکنا ہے، خواہ یہ رکنا تمہارے ذوق اور تمہاری عادت کے لیے کتنا ہی زیادہ سخت کیوں نہ ہو، خواہ ان ممنوع چیزوں کی فہرست تمہاری زندگی کی لازمی ضرورتوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے روزہ کے بارے میں اس چیز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے جس کو میں صوم اسپرٹ کہہ رہا ہوں۔ مثلا صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزہ رکھا مگر روزہ رکھ کر اس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پانی چھوڑ دے۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ وہی روزہ ہے جس کے اندر روزے کی روح یا صوم اسپرٹ پائی جائے، جس کے لیے کھانا اور پانی چھوڑنا تمام خدائی ممنوعات کو چھوڑنے کی علامت بن جائے، جس کا روزہ گویا اس بات کا اعلان ہو کہ میں اللہ کی خاطر ہر چیز چھوڑ دوں گا، حتیٰ کہ ضرورت ہو تو کھانا اور پانی بھی۔ کیونکہ جب آخری چیز بول دی جائے تو بقیہ چیزیں اپنے آپ اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جس حدیث کا ابھی میں نے ذکر کیا اس کے مطابق اسی روزہ دار کے روزے کی قیمت ہے جو جھوٹ اور دوسری باتوں کو خدا کے منع کرنے کی بنا پر چھوڑ دے، جس طرح وہ خدا کے منع کرنے کی بنا پر رمضان میں کھانا اور پانی چھوڑتا ہے۔ جو شخص روزہ کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ جھوٹ بولے، وہ جھوٹی باتوں پر عمل کرتا ہو، تو اس کا روزہ صوم اسپرٹ سے خالی ہے، اور صوم اسپرٹ کے بغیر کسی کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ جھوٹ کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی خود خلاف واقعہ بات کہے، وہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالے جس کے متعلق اس کو معلوم ہو کہ وہ درست نہیں ہے۔ مگر حدیث میں جھوٹ کی اور بھی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ مثلا ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرنے لگے۔ گویا دوسروں سے کوئی بات سننا اور اس کو تحقیق کے بغیر دہرانے لگنا، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ جو آدمی چاہتا ہو کہ وہ اللہ کے ہاں روزہ دار کی حیثیت سے لکھا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ روزہ کا عمل اگر سوم اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے تو وہ آدمی کے اندر ایسا مزاج پیدا کرتا ہے کہ وہ خود اپنے اندرونی تقاضے کے تحت برائی سے رکنے والا بن جاتا ہے۔ یہی بات ایک حدیث میں اس طرح بتائی گئی ہے کہ جب بھی کسی روزہ رکھے ہوئے آدمی کو گالی دی جائے اور روزہ دار اس کے جواب میں غصہ ہونے کے بجائے یہ کہے کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، وہ کہے کہ تم نے اگر مجھ کو گالی دی ہے تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ میں بھی تم کو گالی دینے لگوں۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے ایک شخص کی برائی کے مقابلے میں روزہ کی پناہ لی، تو میں نے بھی اپنے اس بندے کو آگ سے پناہ دی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اگر صحیح طور پر رکھا جائے تو وہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ برائیوں سے بچے، وہ شریعت کی پابندی میں اپنے اوقات گزارنے لگے۔ روزہ دنیا میں برائیوں کے مقابلے میں ڈھال ہے اور آخرت میں وہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال بن جائے گا۔ یہی بات ایک اور حدیث میں اس طرح کہی گئی ہے کہ روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ دراصل یہ ہے کہ آدمی لغو اور بہودہ بات کو چھوڑ دے۔ ایک شخص اگر بظاہر روزہ رکھے اور اسی کے ساتھ وہ جھوٹ بولے، گالی دے، غیبت کرے، بدخواہی کرے، کسی کو بے عزت کرنے والے کلمات بولے، تو اس قسم کے اعمال میں مبتلا شخص سچا روزہ دار نہیں ہے۔ اس قسم کا روزہ حدیث کے الفاظ میں ایسا ہے جیسے کسی آدمی نے خدا کی جائز کی ہوئی چیز سے روزہ رکھا اور پھر خدا کی حرام کی ہوئی چیز سے اس نے افطار کر لیا۔ اسی نوعیت کی ایک حدیث وہ ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی شخص کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ فحش کلامی کرے اور نہ شور کرے، اور اگر کوئی آدمی اس کو برا کہے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے سوم اسپرٹ کہا ہے۔ دنیا میں مومن کا رویہ رد عمل کا رویہ نہیں ہوتا۔ مومن کے لیے درست نہیں کہ کوئی شخص اس کو اشتعال دلائے تو وہ مشتعل ہو کر اس سے لڑنے لگے۔ مومن کو اپنی زبان یا اپنے رویے سے یہ بتانا چاہیے کہ میں تم سے مختلف آدمی ہوں، میں ایک روزے دار آدمی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کا پابند بنا رکھا ہے، میں تمہاری طرح بے قید نہیں ہوں کہ جو چاہوں کرنے لگوں۔ روزہ گویا خواہشات پر روک لگانے کی مشق ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی مشق اس آخری حد پر کرائی جاتی ہے کہ آدمی کو کھانا اور پانی جیسی ضروری چیزوں کے استعمال سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ کھانا پینا انسان کے لیے بالکل جائز ہے، مگر روزہ کے دنوں میں اس ضروری چیز پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے تاکہ آدمی کو موجودہ دنیا میں جو پابند زندگی گزارنا ہے اس کا احساس اس کو آخری حد تک کرایا جا سکے۔ روزہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نیکیوں کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، مگر روزہ خاص اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کا بے حساب بدلہ دے گا۔ ایک طرف یہ حدیث ہے اور دوسری طرف حدیث میں یہ بھی ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ ایک روزہ اور دوسرے روزے میں اس فرق کا سبب کیا ہے، جبکہ بظاہر ہر آدمی کا روزہ یکساں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کے جو ظاہری شکل ہے وہی اصل روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصل روزہ کی ایک علامت ہے۔ اب ایک شخص وہ ہے جو علامتی روزہ کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ رکھتا ہے، وہ خدا کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر پائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو علامتی روزہ کا اہتمام کرے اور حقیقی روزہ کو وہ چھوڑ دے، ایسے آدمی کے روزہ کی خدا کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ جو چیز علامتی نوعیت رکھتی ہو اس کی قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ محض اس کی ظاہری صورت کے اعتبار سے۔ روزہ کی ظاہری صورت کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، یہ چھوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ خدا کے حکم کے باتحت ہے، وہ ہر اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے جس کو چھوڑنے کا خدا اسے حکم دے، حتیٰ کہ اگر وہ حکم دے تو وہ کھانے اور پینے جیسی ضروری چیز بھی اس کی خاطر چھوڑ دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ایک مہینے کے مخصوص اوقات میں کھانا پینا چھوڑ دے مگر خدا کی دوسری منع کی ہوئی چیزوں، مثلا جھوٹے بول اور جھوٹی کارروائیاں نہ چھوڑے، اس نے گویا علامتی حکم کی تو پیروی کی مگر جو اصلی حکم تھا اس کو اس نے نظر انداز کر دیا، ایسا آدمی کسی انعام کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ روزہ دار دراصل وہ ہے جس کا روزہ اس کی پوری زندگی کا روزہ بن جائے، جو تمام معاملات میں اس کے اوپر خدا کی لگام لگا دے، اس کی زبان بدخواہی کا کلمہ بولنا چھوڑ دے، اس کا ہاتھ ظلم کی کارروائی کرنے سے رک جائے، اس کے پاؤں بے انصافی کے راستوں میں نہ چلیں۔ حدیث کے الفاظ میں وہ اس گھوڑے کی مانند ہو جائے جو کھوٹے سے بدھا ہوا ہے، اس کی رسی جتنی لمبی ہے بس اسی کے دائرے میں وہ گھومتا رہتا ہے، وہ اس کے باہر نہیں جا سکتا۔ روزہ حقیقتاً برائی کو چھوڑنے کا نام ہے، اسی کا روزہ روزہ ہے جو اس کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں برائی کو چھوڑ دینے کے ہم معنی بن جائے۔ رمضان کے مہینے کو حدیث میں صبر کا مہینہ، شہر الصبر کہا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق رمضان کا مہینہ تقویٰ کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صبر اور تقویٰ دین کے وہ تقاضے ہیں جو ہر روز اور سارے سال مطلوب ہیں، پھر ان کو رمضان کے مہینے کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ اس کی وجہ رمضان کے مہینے کی تربیتی اہمیت ہے۔ تقویٰ اور صبر دین کا عمومی حکم ہے، وہ ہر مسلمان سے پورے سال اور پوری زندگی کے لیے مطلوب ہے۔ اسی عمومی مطلوب کو ایک مہینے میں خصوصی شدت اور اہتمام کے ساتھ ادا کرایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے مزاج میں داخل ہو جائے، لوگ نفسیاتی طور پر اس قابل ہو جائیں کہ وہ سال کے بقیہ مہینوں میں اس کو اپنی زندگی کے معاملات میں برتتے رہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک مقرر نظام کے تحت یہ کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ابھرے، ان کے اندر یہ مزاج پیدا ہو کہ وہ اس دنیا میں صبر اور تقویٰ کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ یعنی خواہش کے باوجود ایک چیز کو نہ کھائیں، نفس کے تقاضے کے باوجود ایک کام کو نہ کریں، وہ ہر حال میں دین کے تقاضوں پر قائم رہیں، خواہ اس کی خاطر انہیں ناموافق باتوں کو برداشت کرنا پڑے، خواہ اس کی خاطر ان کو وہ چیز چھوڑ دینا پڑے جس کو چھوڑنا انہیں کسی حال میں پسند نہیں۔ رمضان کا مہینہ اسی شعور اور اسی احساس کو جگانے کے لیے ایک قسم کا ہنگامی کورس ہے۔ رمضان کے ایک مہینے میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ایک مقرر نظام کے تحت لوگوں کو عبادت اور اطاعت کے کاموں میں مشغول رکھا جاتا ہے۔ اس طرح آدمی کے اندر یہ احساس زندہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے وقت پر سوئے اور خدا کے بتائے ہوئے وقت پر جاگے، وہ خدا کے حکم سے کھائے اور خدا کے حکم سے نہ کھائے، وہ خدا کے کہنے سے کرے اور خدا کے روکنے سے رک جائے۔ یہ چیزیں ایک بندے سے ہر روز مطلوب ہیں، مگر چند خاص دنوں میں ان کو نظام کے زور پر کرایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس قابل ہو جائے کہ بعد کے دنوں میں وہ ان کو اپنی طبیعت کے زور پر کر سکے۔ حدیث میں آیا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی اس وقت جب کہ وہ اپنے رب سے ملے گا۔ روزہ اور افطار دونوں دو مختلف تجربے ہیں، اس اعتبار سے وہ دنیا کی اور آخرت کی تمثیل ہیں۔ دنیا میں آدمی پابندیوں اور ذمہ داریوں میں بدھا ہوا ہے، آخرت میں وہ خوشیوں اور لذتوں سے محظوظ ہونے کے لیے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس طرح روزے کا وقت گویا دنیا کی علامت ہے اور افطار کا وقت آخرت کی علامت۔ رمضان کا مہینہ دنیا کی زندگی کو بتا رہا ہے اور افطار گویا آخرت کی زندگی کا تعارف کراتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں جب وہ روزہ رکھے تو روزہ اس کے لیے دنیوی زندگی کی پہچان بن جائے. روزے کی حالت میں اس کی نفسیات یہ ہو کہ جس طرح میں نے کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکا ہے، اسی طرح مجھے خدا کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے رکے رہنا ہے. اس دنیا میں مجھ کو عمر بھر ایک روزے دار زندگی گزارنا ہے. اس کے بعد جب شام ہو اور وہ روزہ ختم کر کے افطار کرے تو اس کا احساس یہ ہو گویا کہ وہ عالم آخرت میں پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مہمانی کی جا رہی ہے. وہ پکار اٹھے کہ خدایا، میں نے تیری خاطر روزہ رکھا، اب تو میرے لیے افطار کی زندگی لکھ دے. میں نے تیرے لیے رمضان کو پورا کیا، اب تو میرے اوپر ابدی نعمتوں کے دروازے کھول دے. مومن کے لیے روزہ دنیا کی زندگی کا تجربہ ہے اور افطار آخرت کی زندگی کا تجربہ. رمضان کے مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک عمل وہ ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ کچھ اور نمازیں ادا کرنا. تراویح دراصل تہجد ہے، وہ تہجد کی بدلی ہوئی شکل ہے. عام لوگوں کی سہولت کی بنا پر اس کا وقت کچھ پہلے مقرر کر دیا گیا ہے. تہجد کو قرآن میں نافلہ کہا گیا ہے. نافلہ کے معنی زائد یا مزید کے ہوتے ہیں. گویا کہ تہجد یا تراویح عبادت مزید ہے. جب کوئی شخص کسی کے بارے میں بہت اعلی جذبات پا رہا ہو تو وہ اس کے لیے ضروری فرائض سے زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہے. بندے کے اندر یہی احساس اپنے رب کے بارے میں اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مقررہ عبادت کے ساتھ کچھ مزید عبادت ادا کرے. اہل ایمان کے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، مگر ایک سچا مومن عین اپنے فطری تقاضے کے تحت چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی کچھ اور بھی عبادت کرے. اسی عبادت مزید کی ایک شکل تہجد ہے. رات کی اس نماز کو جب مؤخر کر کے پڑھا جائے تو اس کا نام تہجد ہے، اور رات کی اس نماز کو جب مقدم کر کے پڑھیں تو اسی کو تراویح کہا جاتا ہے. تراویح کے ذریعے گویا اجتماعی نظم کے تحت مسلمانوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم کو عبادت مفروضہ کے ساتھ عبادت مزید بھی کرنا ہے. جس آدمی کے اندر اپنے رب کے لیے عبادت مزید کا جذبہ نہ پایا جائے اس کو گویا ابھی تک عبادت الہی کا ذائقہ نہیں ملا. رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر ہوتی ہے. لیلۃ القدر کے معنی ہے فیصلے کی رات. سال میں ایک خاص رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سالانہ فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے. اس رات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کو ہزار مہینوں سے بہتر بتایا گیا ہے۔ غالباً اس رات کو بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں، یہاں تک کہ زمین پر فرشتوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اسی بنا پر اس رات کو زمین پر مخصوص روحانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر روحانی تاثر پذیری کا مادہ ہو، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی تاثر کی بنا پر ان کے قول و عمل میں غیر معمولی ربانی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس اضافہ شدہ کیفیت کی بنا پر اس رات میں ان کے عمل کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کس طرح دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز کیا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی سب سے بڑی چیز معافی ہے۔ معافی وہ چیز ہے جو آدمی کے لیے سب سے بڑی سعادت کا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ آدمی کو ابدی جنت میں پہنچانے والی ہے۔ پھر سب سے بہتر وقت میں سب سے بہتر مانگنے کی چیز معافی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ رمضان کے مہینے کا ایک عبادتی عمل وہ ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے، یعنی مہینے کے آخر میں 10 دن یا اس سے کم یا زیادہ مدت کے لیے مسجد میں بیٹھنا۔ یہ اعتکاف رمضان کے عام اعمال سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ رمضان کے عام اعمال ہی کی زیادہ مرتکز صورت ہے۔ رمضان کے دن اور رات میں ایک روزے دار جو کچھ کرتا ہے، اسی کو مزید یکسوئی اور اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے وہ اپنے ماحول سے الگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران آدمی قرآن پڑھتا ہے، وہ نفل نمازیں ادا کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد کرتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ان مشغولیتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے روزوں میں مزید زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ اعتکاف سے نکلتا ہے تو وہ ایک نئی ربانی شخصیت لے کر نکلتا ہے، ایسی شخصیت جس کے اثرات مہینوں تک بھی ختم نہ ہوں، جو مسجد کے باہر کی دنیا میں بھی اسی طرح برائیوں سے الگ رہے جس طرح وہ اعتکاف کے دوران اپنے ماحول سے الگ ہو گیا تھا۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے فوراً بعد عید کا دن آتا ہے۔ یہ ترتیب بہت بامانہ ہے۔ روزہ گویا ہماری دنیا کی زندگی کی علامت ہے اور عید ہماری آخرت کی زندگی کی علامت۔ روزہ گویا امتحان ہے اور عید اس کا انجام۔ روزہ پابندیوں کا مرحلہ ہے اور عید آزادی کا مرحلہ۔ روزہ مشقت اور محنت کا دور ہے اور عید آرام اور خوشی کا دور۔ روزہ میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کی ساری زندگی طرح طرح کی پابندیوں میں گزرتی ہے، یہ کرو اور وہ نہ کرو، اس وقت کھاؤ اور اس وقت نہ کھاؤ، کب سو اور کب بستر سے اٹھ جاؤ. غرض پورا ایک مہینہ اس طرح گزارا جاتا ہے گویا کہ آدمی کی پوری زندگی دوسرے کے قبضے میں ہے، آدمی کو اپنی مرضی پر نہیں بلکہ دوسرے کی مرضی پر چلنا ہے. اس طرح روزہ آدمی کو یہ سبق دیتا ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح خدا کی نگرانی میں دیے ہوئے ہو، وہ ہر معاملے میں خدا کے حکموں کی پابندی کر رہا ہو. اس طرح کے ایک پرمشقت مہینے کے بعد عید کا دن آتا ہے. عید کے دن اچانک تمام احکام بدل جاتے ہیں. پہلے روزہ رکھنا فرض تھا، اب روزہ رکھنا حرام ہے. پہلے لازمی ضرورتوں تک پر پابندی لگی ہوئی تھی، اب کہہ دیا گیا کہ آزادی سے گھومو پھرو اور خوشیاں مناؤ، حتیٰ کہ غریبوں کے لیے صاحب حیثیت لوگوں پر صدقہ فطر مقرر کیا گیا تاکہ وہ بھی آج کے دن کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں. یہ گویا آخرت کی زندگی کی ایک تصویر ہے. یہ اس دن کو یاد دلانا ہے جبکہ خدا کے سچے بندوں پر سے ہر قسم کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، وہ ابدی آرام اور ابدی خوشی کی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے، خواہ آج وہ ظاہر بینوں کو کمزور اور بے قیمت کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں. حقیقت یہ ہے کہ روزہ اور عید ہماری زندگی کے دو مرحلوں کی یاد دلانے کے لیے ہیں. روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے مرحلے میں ہمیں کس طرح رہنا ہے، اور عید ہم کو بتاتی ہے کہ آخرت کے آنے والے مرحلے میں ہماری زندگی کیسی زندگی ہوگی. ایک مرحلہ دنیا کی زندگی کی ابتدائی علامت ہے اور دوسرا مرحلہ آخرت کی زندگی کی ابتدائی علامت. اب میں کچھ باتیں دین کے اصل مغز کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ اخلاص ہے. کوئی بھی دینی عمل، خواہ وہ روزہ ہو یا اور کوئی عبادت ہو، ہر ایک اللہ تعالی کے یہاں اسی وقت قبول ہوتی ہے جبکہ اس میں اخلاص کی روح پائی جائے. جو عمل اخلاص سے خالی ہو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں. قرآن میں ہے کہ وما عمروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. یہ بات قرآن میں مختلف انداز میں بار بار بتائی گئی ہے. امام مسلم نے ایک حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے جسم کو اور تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، وہ صرف تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اسی قسم کی اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں یہ بات مختلف طریقوں سے کہی گئی ہے. اسی طرح روزہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص رمضان کے مہینے کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے رکھے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، مگر اللہ تعالی کے یہاں صرف اسی روزہ کی قیمت ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھا جائے، جس میں اخلاص کی روح پوری طرح پائی جاتی ہو۔ جو روزہ اخلاص کے بغیر ہو تو ایسا روزہ اللہ تعالی کو مطلوب نہیں۔ آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو گویا سارے معاملے کا خلاصہ ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث اتنی سنگین ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَزَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی اور پونجی۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکات کے ساتھ آئے، مگر وہ اس حال میں آئے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو مارا ہے، تو اس کی کچھ نیکیاں اس کو اور کچھ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ادائیگی باقی رہے گی تو دوسروں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، اور پھر اس کو آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے کیے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہم کو رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔